الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. گزشتہ کل جمیر گزشتہ مجلس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں زخم دیکھے، خون دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھا لیا اور کندھے کے اوپر اٹھا کر کے غار ثور کے دروازے کے اوپر پہنچ گئے. اس لیے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ابو بکر کی ایک رات عمر کی پوری زندگی سے بہتر ہے. جس رات میں جان کو خطرے میں رکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور پہنچے، تو غار کے دروازے پر پہنچے، آج بھی وہ غار موجود ہے، بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ المکرمہ میں کتنی بھی گرمی ہو لیکن غار ثور کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تین راتیں گزاری اور وہاں اللہ تعالیٰ کی خصوصی حفاظت اور رحمت نازل ہوئی، تو اس میں آج تک برکت کا ہونا یہ حقیقی بات ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق کی سچی محبت دیکھو، جب غار کے کیو کے دروازے پر پہنچے ہیں تو حضرت ابوبکر کہنے لگے، حضور پہلے آپ باہر کھڑے رہیے، میں اندر جاتا ہوں. اندھیری رات تھی، کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی. اندھیرے کے اندر غار میں ابوبکر صدیق گئے، اندازہ یہ ہوا ہاتھ لگا لگا کر کے کہ گار میں بہت سارے ہول تھے، سوراخ تھے، اور اس میں سے جنگلی جانور سانپ بچھو کے آنے کا خطرہ تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چادر ان کے پاس تھی وہ چادر کے ٹکڑے کرنے شروع کیے، پھاڑنا شروع کیا، اور چادر کے ٹکڑے کر کر کے جتنے ہول تھے، جتنے سوراخ تھے، اس کے اندر ڈٹا لگا دیا، اس کو بند کر دیا، یہاں تک کہ ابو بکر کی ایک چادر کے تمام ٹکڑے ختم ہو گئے اور چادر بھی ختم ہو گئی۔ پھر بھی ایک بہت بڑا ہول، سوراخ باقی رہ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر لگا کہ اس میں سے کوئی سانپ نکل آوے، بچھو نکل آوے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس ہول پر اپنا پیر مبارک رکھ دیا اور پیر مبارک رکھ کر کے بیٹھ گئے۔ پھر پورے کیو کی، گار کی صفائی کی۔ جب صفائی ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، حضور اب آپ اندر تشریف لائیے۔ کیسی محبت! اندر جا کر صفائی کی، جہاں سے سانپ بچھو کیڑے مکوڑے آنے کا ڈر تھا وہاں اپنی چادر پھاڑ کر کے سارے ہال بند کیے، اور اس کے بعد حضور کو اندر بلایا۔ دو چار دن سے ہجرت کا حکم اللہ کے یہاں سے آ گیا تھا، اس کی تیاریاں چل رہی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام نہیں ملا تھا اور دشمنوں کا خطرہ بھی تھا۔ جیسے گار میں پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے حضور کو کہا، یہ میری جانگ ہے، میری ران ہے، اس کو تکیہ بنا لیجئے اور اس کے اوپر سر رکھ کر کے حضور آپ سو جائیے، آپ آرام کیجئے۔ سبحان اللہ! ابو بکر صدیق رات بھر جاگیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کے اوپر سر رکھ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ اتنے میں وہ خطرہ جو تھا وہ پورا نکلا کہ ایک بڑا سانپ نکلا۔ باقی تمام ہول اور سوراخ میں تو چادر کے ٹکڑے ڈالے ہوئے تھے، لیکن ایک بڑا ہول باقی رہ گیا تھا جہاں ابو بکر صدیق کا قدم تھے، پیر تھے، تو وہیں سے ایک بڑا سانپ نکلا، اور اس جنگلی سانپ نے نکل کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈنک مارا، زور سے اس نے کاٹ لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر لگ گیا، پوائزن ہو گیا۔ سانپ نے زور سے کاٹا تو بہت تکلیف ہوئی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بھی نہیں ہلے، اپنے آپ کو اسی پوزیشن میں رکھا اور ساری تکلیف انہوں نے سہن کر لی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں ذرا بھی ہلوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں ڈسٹرب ہو جائے گا، حضور کی نیند ٹوٹ جائے گی۔ تو زہر سہن کر لیا، ڈنک مارا برداشت کر لیا، پوری باڈی میں تکلیف ہو رہی ہے برداشت کرتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کو ذرا بھی ڈسٹرب نہیں ہونے دیا۔ یہ موقع جو حضرت ابو بکر صدیق کو ملا، سیم ایسا ہی موقع ان کی بیٹی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ایک مرتبہ ملا. دونوں باپ بیٹی ہی کو ایسا موقع ملا. ایک مرتبہ حضور حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کے آرام کر رہے تھے. یہ بھی سنت ہے کہ بیوی کی گود میں ران پہ سر رکھ کر کے آدمی سوئے. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور کی روح جب نکلی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ کی چھاتی کے پاس تھا. اس حال میں حضور کی روح نکلی ہے اور انتقال ہوا ہے. تو حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر حضور آرام فرما رہے تھے اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے ایک مسئلے کے اندر حضرت عائشہ کو مارنے لگے. وہ باپ تھے, باپ کو بیٹی کو مارنے کا حق ہے, بھلے وہ حضور کی بیوی ہے اور ام المؤمنین ہے, لیکن یہ باپ ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق باقاعدہ حضرت عائشہ کو مارنے لگے, لیکن حضرت عائشہ نے وہ سہن کیا کہ اگر میں ذرا سی بھی ہلوں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں ڈسٹرب ہو جائے گا, خلل ہو جائے گا. وہ قصہ انشاءاللہ کسی موقع پر سنا دوں گا کیوں صدیق اکبر نے ایسا کیا تھا, اس پر بھی بہت بڑی امت کے لیے رحمت کی بات ہے. خیر, تو ابو بکر صدیق کو جب پوری باڈی میں پوائزن ہو گیا, زہر ہو گیا, تو آنکھ میں سے آنسو نکل گئے. اب جو آنسو نکلا تو ابو بکر صدیق کا آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کے اوپر گرا. تو جیسے آنسو گرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی, حضور جاگ گئے. اور حضور نے پوچھا مالک یا ابا بکر, ابو بکر کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو, یہ آنسو کیسے نکل رہے ہیں؟ تب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا حضور اس میں سے ایک سانپ نکلا تھا اور اس سانپ نے مجھے ڈنک مارا اور اس کی وجہ سے یہ زہر مجھے ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لاؤ بتاؤ کہاں سانپ نے کاٹا ہے. ابو بکر صدیق نے اپنا پیر دکھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں سے لعاب, گجراتی میں لاڑ کہتے ہیں, اردو میں لعاب کہتے ہیں, یہ تھوک مبارک نکالا اور جہاں سانپ نے کاٹا تھا وہاں حضور نے لگا دیا. رحمت للعالمین کا رحمت بھرا لعاب لگا تو ابو بکر کا زہر سیکنڈوں کے اندر بالکل ختم ہو گیا. اور اسی وقت پر حضرت ابو بکر صدیق کو مکمل شفا ہو گئی, پوری تندرستی ہو گئی اور جو ہے تکلیف دور ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے تو گھر والوں کو ضروری باتیں کہہ کر کے آئے تھے. معلوم ہوا کہ آدمی جب بھی کبھی سفر میں جاوے, دینی سفر ہو یا حلال روزی کا سفر ہو, تو گھر والوں کو ضروری ہدایت دے کے جانا چاہیے, یہ سنت عمل ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق گھر والوں کو کہہ کر آئے تھے. ان کے بیٹے تھے عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو ساری بات سمجھائی تھی. تو وہ پورا دن مکہ میں رہتے تھے, کافر لوگ کیا مشورہ کر رہے ہیں, حضور کو ڈھونڈنے کا کیا پلان کر رہے ہیں, ساری چیزیں وہ دیکھتے تھے. اور رات کو عبداللہ بن ابو بکر وہاں غار ثور پر پہنچ جاتے تھے اور کافروں کا کیا کیا پلان ہے وہ سارے پلان جا کر کے حضور کو بتلا دیتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار تھے اور انہوں نے اپنی دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر لگا دی. حضور نے یوں کہا فلاں مسلمان ہو گئے ہیں, غلام ہیں, خریدو آزاد کرو. تو ابو بکر صدیق نے آج کے اعتبار سے کروڑوں ڈالر لگا دیے غلاموں کو خرید خرید کے آزاد کرنے کے واسطے. ان میں ایک غلام تھے عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ایمان لائے تو ان کا مالک ان کو بہت ستاتا تھا, تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو خرید لیا تھا, آزاد کر دیا. وہ بکریاں چراتے تھے تو ان کے ساتھ سیٹنگ یہ کر لی کہ دن بھر بکریاں چراؤ اور رات کے وقت کے اوپر گار پر بکریاں لے کر کے آ جاؤ. وہ بکریاں لے کر کے جاتے تھے, بکری کا فریش دودھ نکالتے تھے اور نکال کر کے حضرت ابو بکر صدیق پیتے تھے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ تازہ بکری کا دودھ پلاتے تھے. دنیا میں سب سے اچھا پہلے نمبر پر اگر کوئی دودھ ہو تو وہ بکری کا دودھ ہے, اس کو پینے کا ماحول بنانا چاہیے. یہ سنت بھی ہے, ہیلتھ اور تندرستی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے. ایک مرتبہ میں بینکاک گیا تھا, ایک اسکول میں پروگرام تھا, تو اسکول کے پرنسپل مولانا صاحب ہے, وہ مجھے کہنے لگے کہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے روزانہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے فریش بکری کے دودھ کی دو بوتل آتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تمام اسکولوں میں کتنے بچے ہیں ان کو معلوم ہے, روز گورنمنٹ کی گاڑی آتی ہے اور ہم کو اتنی بوتل دے کر کے جاتی ہے کہ پہلی ریسیس میں ایک بوتل پلاؤ, دوسری بوتل میں دوسری بوتل پلاؤ. تو میں نے کہا دیکھو یہ اللہ کے نبی کی سنت ان لوگوں نے لے لی, ہمیں لینی چاہیے, یہ کتنی اچھی فائدے کی چیز ہے. بہرحال یہ رات ان کا وقت دودھ پلا کر کے پی کر کے, بکری کا دودھ پلا پی کر کے گزرتا تھا. تین دن تین رات بکری کا دودھ وہ پیتے تھے. اس میں ایک دوسرا بڑا فائدہ یہ تھا کہ عبداللہ ابن ابی بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے جو بات رپورٹ دینے آتے تھے تو ان کے قدم کے نشان پڑتے تھے, اور عرب کی مٹی کے اوپر قدم کے نشان جو پڑتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں, اور عرب لوگوں کے اندر یہ بہت بڑی مہارت تھی. وہ ایکسپرٹ لوگ تھے کہ انسانوں کے اس کے چیز کے ذریعے پہچان لے گئے کون آدمی گیا ہے کون آدمی کدھر گیا ہے. تو بکریاں لانے کا ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ حضرت عبداللہ کے پیر کے جو نشان بنتے تھے وہ مٹ جاتے تھے, بکریوں کے چلنے کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتے تھے. یہ بھی اس کے اندر ایک فائدہ تھا. ادھر پورے مکہ کے اندر شور مچ گیا کہ محمد کہاں ہیں, کہاں چلے گئے, کہاں چلے گئے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح میں بستر کے اوپر اٹھے تو حضرت علی کو پکڑ کر کے حرم میں لائے, اور پکڑ کے حضرت علی کو پوچھا علی سچ سچ بولو محمد کہاں ہے, ابو بکر کہاں ہیں, سچ بولو. حضرت علی کو حقیقت میں معلوم نہیں تھا, انہوں نے معذرت کر دی کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے وہ کہاں چلے گئے, مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے بستر پر سو جاؤ, میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ, اور یہ امانت سونپ کے گئے ہیں, مجھے امانت پہنچانی ہے, اس کے علاوہ وہ کہاں گئے مجھے کچھ خبر نہیں ہے. مکہ والوں نے اعلان کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام کے اندر دیے جائیں گے. اب ایک طرف تو یہ دشمن تھے اور دوسری طرف 100 اونٹ انعام کی آفر آ گئی, اسی لیے مکہ کے تمام دشمن اس چکر میں لگ گئے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرے, حضور کو ڈھونڈے, حضور کو پکڑ کر کے لاوے, اور 100 اونٹ کا انعام بھی ملے گا اور دشمنی بھی نکلے گی. سب لوگ الگ الگ راستے کے اوپر نکلے. ابو جہل ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا اور جا کر کے ابو بکر کا دروازہ کھٹکھٹایا, تو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء باہر آئی تو حضرت اسماء کو ابو جہل نے پوچھا کہاں ہے تیرا باپ، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے؟ اس کی زبان بہت خراب تھی، کہاں ہے تیرا باپ؟ تو حضرت اسماء نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم میرے ابا کہاں ہیں۔ تو ظالم ابو جہل نے ایک چھوٹی بچی کا بھی لحاظ نہیں کیا اور اتنی زور سے تماچا مارا کہ کان کی ایرنگ بھی ٹوٹ گئی۔ اتنی زور سے اس ظالم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو تماچا مارا، لیکن حضرت اسماء نے ساری چیزیں برداشت کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق جب گھر سے نکل کے چلے گئے تو ان کے ابا، ابوبکر صدیق کے ابا ابو قحافہ، وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے، تو ابو قحافہ گھر آئے، ان کو پتا چلا کہ میرا بیٹا ابوبکر ابھی چلا گیا ہے، تو آئے اور گھر میں حضرت اسماء، حضرت عائشہ اور ان کی امی جان تھی، آ کر کے دادا جان کہنے لگے میرے بیٹے نے تو ڈبل نقصان کیا، ایک تو تم کو چھوڑ کے چلا گیا، میرے پوتے یہاں پوتے سب اکیلے ہو گئے، اور دوسرا یہ کہ سنا کہ وہ سارے پیسے بھی لے کر کے چلا گیا۔ اس زمانے کے اعتبار سے تقریباً 6000 درہم یعنی سلور کے کوئن 6000 حضرت ابوبکر صدیق ساتھ لے کر کے گئے تھے تاکہ ہجرت میں اور مدینہ میں کام آئے۔ تو بہرحال ابا جان کافر تھے لیکن پوتوں کی فکر تھی ان کو، ایسے وہ دادا تھے، وہ آ کے کہنے لگے میرا بیٹا چلا گیا، تم کو چھوڑ کے پیسے بھی لے کر کے گیا۔ حضرت اسماء کی چالاکی دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی کتنی چالاک، دادا ابو قحافہ اندھے تھے، ان کی آنکھ چلی گئی تھی حضرت ابوبکر کے ابا کی۔ تو گھر میں جہاں پیسے رکھنے کی جگہ تھی وہاں حضرت اسماء نے پتھر کے ٹکڑے رکھ دیے، اور پتھر کے ٹکڑے رکھ کر کے اس کے اوپر کپڑا ڈھانک دیا، اور کپڑا ڈھانک کر کے کہنے لگی دادا ابوبکر ہم کو ایسے چھوڑ کے نہیں گئے ہیں، ہمارے لیے بہت کچھ رکھا ہے انہوں نے، ہم بے سہارا نہیں ہیں، آپ فکر مت کرو۔ دیکھو بیٹی اپنے باپ کی عزت کیسے بچا رہی ہے، اور تاکہ اسلام پر کوئی اشکال نہ کرے، آنچ نہ آوے۔ کہا ایسا نہیں ابا، سب کچھ لے گئے، ہم کو خالی ہاتھ چھوڑ کے گئے، ہمارے لیے بہت کچھ ہے، چلو میں آپ کو گھر میں لے جاتی ہوں۔ یوں کر کے دادا جان کا ہاتھ پکڑا، اور جہاں پر پیسے رکھنے کی جگہ تھی وہیں پر چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ دیے تھے، اس کے اوپر کپڑا ڈھانک دیا تھا، لو دادا ہاتھ پھراؤ نا اس کے اوپر۔ تو ابو قحافہ نے ہاتھ پھرایا اور کہا کہ ہاں ہاں چلو کچھ رکھ کے گیا ہے تمہارے لیے، اسی لیے اب تمہارے خرچے پانی کا کوئی زیادہ ٹینشن نہیں ہے۔ کیسی بیٹی ابوبکر صدیق کی، کیسی ہوشیار اور ذہین بیٹی ثابت ہوئی۔ بہرحال مکہ کے کافر لوگوں کی الگ الگ ٹیم بن گئی، الگ الگ جماعت بن گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے۔ اب آپ سوچو کہ وہ لوگ قدم کے نشان کو پہچاننے میں کتنے ایکسپرٹ ہوں گے کہ 3 دن ہو چکے، بکریاں آ رہی ہے جا رہی ہے، حضرت عبداللہ بن ابوبکر آ رہے ہیں، غلام آتے جاتے ہیں آزاد شدہ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ قدم کے نشان کا اندازہ لگاتے لگاتے گارے سور کے دروازے پر پہنچ گئے۔ مکہ کے ظالم کافر لوگ پہنچ گئے حضور کو تلاش کرتے کرتے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی کیسے حفاظت کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ گارے سور کے اوپر پہنچے تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو حکم دیا، ایک جھاڑ قدرتی طور پر فوراً وہاں اگ گیا، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ جھاڑ لگاؤ پانی دو کتنے دنوں بعد وہ اگے گا، لیکن اللہ کی قدرت سے فوراً اس گار کے دروازے کے اوپر ایک درخت اگ گیا. دوسری چیز یہ ہوئی کہ وہاں پر ایک مکڑی عنکبوت، اردو میں مکڑی کہتے ہیں، عربی میں عنکبوت کہتے ہیں، گجراتی میں کروڑیوں کہتے ہیں، وہ وہاں پر آیا اور اس نے وہاں اپنی نیٹ بنا لی، اپنی جالی بنا لی، اور ایسی جالی اس نے بنائی کہ مکہ کے کافر وہ جالی دیکھ کر کہنے لگے یہ عنکبوت مکڑی کی جالی تو اتنی پرانی ہے کہ محمد کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی ہے، اتنی پرانی لگ رہی ہے. اس نے فوراً جالی باندھ دی. دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سب سے کمزور چیز یہ مکڑی کے گھر کو بتلایا، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، لیکن وہ کمزور چیز اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آج اپنے نبی کی کیسی حفاظت کر رہے ہیں. جو دنیا کے مضبوط فورٹ میں حفاظت نہیں ہو سکتی، وہ کمزور چیز مکڑی کی جالی کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی. اور ایک جنگلی کبوتر کبوتری میل فیمیل وہاں آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے انڈے رکھ دیے. اتنے میں یہ ہوا کہ یہ مکہ کے کافر لوگ پہنچ گئے. جیسے ہی وہ کافر پہنچے تو وہ کبوتر کبوتری یوں پلٹے، پہلے یوں منہ تھا پھر یوں پلٹ گئے. ان کے پلٹنے کے بعد انہوں نے اندازہ لگایا کہ گار میں تو کوئی نہیں ہوگا، یہاں تو جھاڑ ہے، یہاں تو مکڑی کا جالا ہے، یہاں تو کبوتر کبوتری کے انڈے ہیں، یہاں کچھ نہیں ہوگا. یہ کہہ کر کے وہ لوگ اندر جھانکنے نہیں گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا غیبی انتظام تھا. اتنے میں ایک کافر کو پیشاب لگی، تو وہ لوگ کافر تھے لیکن حیا شرم والے تھے، تو وہ گار کی طرف کیو کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے بیٹھا. جب وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تو حضرت ابوبکر صدیق کو ایسا لگا کہ وہ ہم کو دیکھ لے گا، ہماری طرف اس کا منہ ہے. تو ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ حضور، یہ اب ہماری طرف منہ کر کے پیشاب کرنے بیٹھا ہے تو ہم کو دیکھ لے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو رآنا لم یستقبلنا بعورتی، اگر وہ ہم کو دیکھتا تو ہماری طرف اپنا ستر نہ کھولتا. ان میں بھی حیا شرم تھی، کہا وہ ہم کو دیکھتا تو ہرگز ہماری طرف ستر کھول کر کے نہ بیٹھتا. لو کان یرانا ما فعل ھذا، ہم کو اگر دیکھتا تو ہماری طرف ستر نہ کھولتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین تھا کہ اس زمانے کے کافر بھی حیا شرم والے اس طرح جہاں چاہے وہاں ستر کھول کر کے بیٹھنی جاتے. اور اب تو حیا شرم کوئی چیز رہی نہیں. یہاں تو میں نے دیکھنا یاد نہیں، ورنہ اپنے یہاں تو یہ ہے کہ راستے پر پیشاب کرنے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. میں صبح جاتا ہوں مدرسے تو اچھی اچھی، ویکینڈ ہوتا ہے سنی روی، اچھی اچھی کار لے کر کے گھومنے نکلنے والے بھی روڈ کے ایک سائڈ کھڑے ہو کر نل کھول کر کے پیشاب چالو کر دیتے ہیں. کوئی پرواہ نہیں ہے ستر کی، حیا کی، شرم کی. اس زمانے کے کافروں کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین تھا کہ یہ ہم کو دیکھتے تو ہماری طرف ستر کھول کر کے نہ دیکھتے. ابو بکر صدیق بہت ڈر رہے تھے کہ آ جائیں گے، ہم کو دیکھ لیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو جاؤنا منہا ہونا لذہبنا منہا ہونا، اگر یہ گفا میں ادھر سے آئیں گے ہم کو دیکھنے پکڑنے تو ہم اس طرف سے نکل جائیں گے. ابو بکر فکر مت کر. یہاں تفسیر در منصور میں علامہ سیوطی نے ایک عجیب روایت نقل کی ہے، اگرچہ اس کی سند پر کلام ہے، کہ حضرت ابو بکر صدیق کو پیاس لگی گار ثور میں، اور اندازہ یہ ہے کہ پانی ختم ہو گیا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گار ہے گفا، उसके थोड़े आगे वाले हिस्से में जाओ। अबू बकर सिद्दीक वहां जा गए और हुजूर के कहने से गए थे, अबू बकर वहां जाओ तुमको पानी मिलेगा। हालांकि वहां गार के अंदर पानी का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ पानी पीकर के आओ। तो गार की तरफ आगे की तरफ जैसे ही निकले तो वहां एक ऐसा पानी अबू बकर सिद्दीक को पत्थर में से निकलता हुआ नजर आया कि अबू बकर सिद्दीक ने पिया तो आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि हुजूर ये पानी तो हनी से भी ज्यादा मीठा है, ये पानी तो दूध से भी ज्यादा सफेद है और मुश्क से भी ज्यादा खुशबू वाला है। वो पानी गारे सौर के अंदर पीने को मिला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर अल्लाह ने जन्नत की नहर पर जो फरिश्ता कंट्रोल करता है उसको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जन्नत की नहर से गार तक नहर का कनेक्शन कर दो ताकि अबू बकर सिद्दीक को पानी पीने को मिल जावे। कहां जन्नत, कहां जन्नत की नहर और कहां मक्कतुल मुकर्रमा में गारे सौर का दोनों का कनेक्शन जोड़ दो ताकि अबू बकर सिद्दीक को उस जन्नत की नहर का पानी गारे सौर के अंदर पीने को मिल जाए। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उन्होंने वो पानी वहां बैठे बैठे पी लिया। यहां काफिर लोग बहुत तलाश करते रहे लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी आंखों के ऊपर पर्दा डाल दिया और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं सके। एक मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक देख रहे हैं कार में बैठ करके सब काफिरों के कदम नजर आ रहे हैं, तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिर अपने पैर भी देखेंगे तो भी हम पर नजर पड़ जाएगी और हम पकड़ लिए जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा ज़न्नुका या अबा बकरिन भी इस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा, ए अबू बकर उन दो आदमियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, हम दो ही हैं लेकिन अल्लाह हमारे साथ तीसरे और अल्लाह की मदद हमारे साथ है, इसीलिए अबू बकर घबराने की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएंगे। और वाकियतन अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। वो वहां इधर उधर ढूंढते रहे लेकिन नजर नहीं पड़ी, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई और वो काफिर लोग वापिस मक्कतुल मुकर्रमा चले गए। जब वो चले गए आकर के और अल्लाह ने हिफाजत फरमा ली तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे का सफर शुरू फरमाया, वो इंशाल्लाह हम आगे की मजलिस में सुनेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। गारे सौर आज भी मौजूद है, उसी पोजीशन में मौजूद है, मक्कतुल मुकर्रमा जावे अल्लाह हिम्मत देवे तो उसकी जियारत कर लेनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ल्लाहु अन्ना सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलुहु, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्लल्लाह, नस्तग़फिरुल्लाह, नस्अलुकल जन्ना व नऊज़ु बिका मिनन्नार। ला इलाहा इल्लल्लाह, नस्तग़फिरुल्लाह, नस्अलुकल जन्ना व नऊज़ु बिका मिनन्नार। ला इलाहा इल्लल्लाह, नस्तग़फिरुल्लाह, नस्अलुकल जन्ना व नऊज़ु बिका मिनन्नार। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाओ, हमारी मगफिरत फरमाओ, रहमत के अशरे में रहमतों से माला माल फरमाओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाओ। ऐ अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाओ, خصوصاً حضرت مولانا سلیم صاحب کو مکمل شفا، تندرستی، عمر میں برکت عطا فرماؤں. اے اللہ ہر ایک کی جائز مرادیں پوری فرماؤں. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.